الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے اہم ترین پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اس آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ جیسے اہم امر کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے کہ یہ تبلیغ در حقیقت پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک, اور اس کے لیے بنیادی صفت جو اللہ تعالیٰ نے مبلغین کے لیے قرار دی ہے وہ کسی انسان کا خوف نہ رکھنا ہے. آج کی ہماری گفتگو مبلغ کی صفات کے بارے میں ہے کہ مبلغ کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے, یعنی وہ کون سی صفات ہیں, وہ کیسا کردار ہے کہ جسے اپنا کر ایک مبلغ اپنی تبلیغ کو کامیاب بنا سکتا ہے. آپ حضرات بھی مختلف فیلڈس میں جاتے ہیں, مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, مختلف لوگوں سے آپ کا واسطہ رہتا ہے, مختلف لوگوں سے میل ملاپ ہے, گفتگو ہے, اور ان کی باتیں سنتے ہیں, اپنی باتیں کہتے ہیں, کہیں کامیابی ہوتی ہے, کہیں ناکامی ہوتی ہے, کہیں بہت زیادہ حد سے بڑھ کر نتائج اور رزلٹس آپ کو ملتے ہیں, کہیں توقع سے بہت کم نتیجہ آپ کو ملتا ہے. خوب زندگی ہے, زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, نشیب و فراز آتے ہیں, کمی زیادتی ہوتی ہے. اسی طرح تبلیغ میں بھی بعض اوقات انسان بہت تیاری کر کے جاتا ہے لیکن وہ پذیرائی نہیں ملتی اس کی. مثال کے طور پہ ہم 11:30 سے 12:30 کا وقت تھا اور اب جو ہے وہ 12:05 پر مثلا گفتگو کر رہے ہیں تو آدھا وقت گزر چکا ہے. تو انسان بہت کچھ اپنے ذہن میں لے کر آتا ہے لیکن جب فیلڈ میں اترتا ہے تو وہ چیز اس کو سامنے نہیں ملتی ہے. تو ہم کون سی ایسی صفات اپنائیں کہ جن کو اپنانے کے بعد ہم اپنی تبلیغ کو, اپنے میسج کو, اپنے پیغام کو جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس کو کامیاب کر سکیں. میں اب بلا تمہید جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اس لیے کافی وقت ہمارا گزر چکا ہے. سب سے پہلی صفت جو مبلغ کے لیے ضروری ہے وہ ہے آگاہی, وہ ہے علم, وہ ہے بابصیرت اور صاحب شعور ہونا. سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ انا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے کہ جس کی جانب میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی جانب, علی بصیرت, بصیرت کے ساتھ, آگاہی کے ساتھ, علم اور نالج کے ساتھ, اور اپنے آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں اور جو میری اتباع کر رہے ہیں ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں. بصیرت یعنی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کس کام کی جانب اپنے سامنے موجود شخص کو بلا رہے ہیں. مثال کے طور پر میں بھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, اگر مجھے اپنے مطالب اور نکات پر یقین نہ ہو اور میں بصیرت کی منزل پہ نہ ہوں تو میں آؤں گا اور گفتگو شروع کروں گا, مجھے ہی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے جانا کہاں ہے, مجھے پہنچانا کہاں ہے, مجھے گفتگو کہاں سے شروع کرنی ہے, کہاں ختم کرنی ہے. لیکن جو مبلغین ہوتے ہیں راہ خدا کے, جو پیغام حسینی کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, جو قرآن و مکتب اہل بیت علیہم السلام کا پیغام لوگوں کے گھروں تک, ان کے دلوں تک, ان کے اذہان و فکر تک پہنچانا چاہتے ہیں, وہ بصیرت کی منزل پر ہوتے ہیں. سورہ یوسف میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میں بصیرت کی منزل پر ہوں, میں اور جتنے میرے اتباع کرنے والے ہیں, یعنی ٹیم ورک, یعنی تبلیغ جو ہے وہ ٹیم ورک کی صورت میں ہونی چاہیے. یہاں سے دوسرا نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے. ایک اور نقطہ جو اس آئے مجیدہ میں وہ یہ ہے کہ خود انسان صاحب عمل ہو اور اس کے بعد پھر اپنی ٹیم کو دعوت دے. ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی, میں اپنے آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں اور جو میری ٹیم ہے, جو میرا گروہ ہے, جو میرا گروپ ہے جس کے ذریعے سے میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. پس یہاں پر مراد یہ ہے کہ انسان بصیرت کی منزل پر, یعنی اسے علم ہونا چاہیے, آگاہی ہونی چاہیے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے, وہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت حق تعالی جل شانہ کی جانب سے جب یہ ذمہ داری پائی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دیں, تو انہوں نے کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, ہم نے ان کو ایسا علم دیا ہے جو رشد دہندہ ہے, رشد دینے والا ہے. رشد میں اور ترقی میں فرق ہے. ترقی مادی لحاظ سے در حقیقت ایک درجے سے اوپر ایک اور درجے کو, ایک منزل سے اوپر ایک اور دوسری منزل, ایک فلور سے اوپر دوسری منزل کو, اس کو ترقی کہا جاتا ہے. لیکن رشد مادی معنی میں نہیں ہے, رشد معنوی اور روحانی امور میں جو ترقی ہوتی ہے اسے ترقی کہا جاتا ہے. لہذا فرمائے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّ عِلْمًا, ہم نے اپنی جانب سے اس کو علم دیا ہے, اور جب وہ علم دیا تو وہ رشد دینے والا ہے. کوئی علم اگر آپ کے علم میں اضافہ کرے وہ صرف علم ہے, لیکن وہ علم جو آپ کی روحانی ترقی کا سبب بنے, جو آپ کو ایک مرحلہ علم سے اٹھا کر ایک اور مرحلہ علم تک لے جائے, وہ در حقیقت علم رشد کہلاتا ہے. وہ علم جو رشد دینے والا ہے, روحانی اور معنوی طور پر آپ کو ترقی دینے والا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ان لوگوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا جو نا آگاہ ہیں, لا علم ہیں, جنہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے اور کہاں سے آئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے باہر جائیں گے ہوا چل رہی ہے, آپ کو مختلف پتے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان پتوں کا اپنا کوئی وجود رہی ہے, یہ ہوا کے زور پر ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر اڑتے رہتے ہیں. ان کا کوئی ہدف نہیں ہے, ان کی کوئی منزل نہیں ہے, ہوا انہیں جہاں چاہے لے جائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں زمانہ, جنہیں معاشرے, جنہیں میڈیا, جنہیں سامراجی نظام ادھر سے ادھر لے جاتا ہے. خدا نے ایسے لوگوں کی پیروی کی مذمت کی ہے. سورہ جاسیہ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا وَلَا تَتَّبِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اے رسول ہرگز ان لوگوں کے پیچھے نہ جانا, ان کی پیروی نہ کرنا کہ جو در حقیقت ہوا و حویس کا شکار ہیں, جن کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے. پس بصیرت اس کے بندے مقابل ہے جسے پتا ہے, جو حق کی پیروی کرتا ہے, خواہشات نفس یا شیطان, یا یوں کہوں کہ شیطانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بصیرت کے ساتھ گفتگو کرو, علم کے ساتھ گفتگو کرو, یقین کے ساتھ گفتگو کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس گفتگو سے تمہارا مقصد سامنے والے کے ذہن کو رشد دینا ہے, یہ سمجھ کے گفتگو کرو. اور فرماتے ہیں وہ بات, وہ سخن کہ جس میں علم نہ ہو, توجہ رکھیے گا, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. لا خیر فی القول بالجہل, فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ اس قول, اس بات میں کہ جس جو جہل پر مبنی ہو, لا علمی پر مبنی ہو, بصیرت سے دور ہو, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. آپ ڈیڑھ گھنٹے کیا ڈیڑھ دن بھی بٹھا کے سناتے رہیں, اگر وہ جہل پہ مبنی ہے تو عزیزان گرامی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی صفت یہ ہے. اور پھر اسی کے ذیل میں در حقیقت ہمیں ملتا ہے کہ لا علمی سے ہمیں دور رہنا ہے. غر الحکم میں مولا کائنات کا ایک اور قول ہے, حدیث نمبر 247, فرماتے ہیں لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمْ, کہ جو نہیں جانتے اس کو زبان میں مت لے کے آؤ, جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں زبان درازی مت کرو, اپنے منہ کو مت کھولو. اس کے بعد فَتَتُهُمْ بِإِخْبَارِكَ بِمَا تَعْلَمْ, فرماتے ہیں اس لیے کہ جب تم ایسے مسائل میں گفتگو کرو گے جس کا تمہیں یقین اور علم نہیں ہے, تم در حقیقت تم پر تہمت لگائی جائے گی, الزام لگایا جائے گا, اور لوگ تمہاری باتوں میں شک و تردید کا شکار ہوں گے. یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ شخص در حقیقت ہواؤں میں بات کہہ رہا ہے, بے بنیاد بات کہہ رہا ہے, اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے, اس کا کوئی وزن نہیں ہے, توجہ رکھیے گا. لہذا جب بھی بات کریں علم کے ساتھ بات کریں, آگاہی کے ساتھ بات کریں, بصیرت کے ساتھ بات کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, کہاں تک لے جانا ہے. دوسری صفت وہ یہ ہے کہ آپ جس ہدف کو اپنے سامنے والے کے ذہن میں واضح اور روشن کرنا چاہتے ہیں, خود آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے. ہم اپنی زندگی میں بہت ساری باتیں سنی سنائی, ادھر سے سنی اور بیان کر دیں, خود ہمارا یقین نہیں ہوتا. اس کی بہت ہی سادی سی مثال میں دوں, جو روز مرہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہے آپ کا واٹس ایپ. واٹس ایپ کیا ہے کہ دنیا بھر کا کچرا اٹھا کر ایک گروپ میں, وہاں سے دوسرے گروپ میں, وہاں سے تیسرے اور چوتھے گروپ میں, اور دن میں ایک ہی پوسٹ جو ہے, ایک ہی تصویر اور ایک ہی خبر آپ چھ جگہ سے کم سن رہے ہوتے ہیں. اگر آپ چھ گروپ میں ہیں, کم سے کم چھ جگہ سے وہ تصویر گھوم کے آ رہی ہوتی ہے. ہم در حقیقت ایک ناتحقیق بات سننے کے اور کرنے کے عادی ہو گئے ہیں, لہذا ہم بہت سی باتیں سنتے ہوں نقل کر دیتے ہیں, اور یہی چیز ہماری جب تبلیغ میں, ہمارے پیغام رسانی میں آ جاتی ہے تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے, اس کا معیار گر جاتا ہے, وہ اپنے اسٹینڈرڈ کے پرنسپل سے, جو اس کے بنیادی پرنسپلز ہیں, فاؤنڈیشن ہیں, اس سے دور ہو جاتی ہے وہ بات. اور جب کوئی چیز اپنے محور سے اور اپنے اسٹینڈرڈ سے دور ہو جائے, اس کا کوئی وزن نہیں رہتا, اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا. یا تو مبلغ کو چاہیے کہ اسے اپنے ہدف پر ایمان ہونا چاہیے کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے, وہ کس چیز کو سامنے والے کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہے. لہذا اگر آپ کو یقین نہ ہو اپنے ہدف کا, آپ ٹیپ ریکارڈ تو بہت اچھے ہو سکتے ہیں, میں ٹیپ ریکارڈ تو بہت اچھا ہو سکتا ہوں کہ جو کچھ میں نے یاد کیا, سنا ہے, پڑھا ہے, وہ آ کے اے ٹو زیڈ آپ کو بیان کر دوں, لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ میرا خود ایمان نہیں ہے, میرا خود یقین نہیں ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم اتنا یقین ہے اپنے ہدف کی حقانیت و صداقت پر کہ اگر میرے داہنے ہاتھ پر چاند اور بائیں ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں تو میں اپنی تبلیغ اور اپنی دعوت سے دستبردار ہونے والا نہیں. یہ ہے ایمان, توجہ رکھیے گا, یہ ہے ایمان کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ علی کو شہادت اور موت سے اتنا پیار ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھی جو ہے بستر مرگ پر مرنا نہیں چاہتا. یہ ہے ایمان, یہ ایمان ہے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ جب آپ کو در حقیقت کوئی سے نکالا جا رہا تھا تو آپ کہتے ہیں میں ایئرپورٹ جاؤں گا اور دنیا کے ضمیروں کو بیدار کرتا رہوں گا, خمینی کی زندگی اسی طرح بیداری میں گزر جائے. یہ ہے ایمان, اپنے ہدف پر ایمان ہونا چاہیے عزیزان گرامی. یہ ایمان ہے کہ جو قاسم سلیمانی کو در حقیقت سامراجی نظام کے مقابلے میں لے آتا ہے. یہ تصویر اگر بعد میں کھینچا کرے میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں, معذرت کے ساتھ. کیونکہ ساری توجہ جو ہے وہ آپ کی بھی ادھر ہوتی ہے, میری بھی ادھر ہوتی ہے, اور پھر وہ مطلب جو ہے وہ ذہن سے نکل جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اپنے ہدف پر ایمان ہونا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ اپنے ہدف پر ایمان تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے افراد کو نجران کے عیسائیوں سے مقابلے کے لیے میدان مباہلہ میں لے کے گئے. اگر ایمان نہ ہوتا, صداقت پہ یقین نہ ہوتا, خدائی وعدوں کو نہ سنا ہوتا, اس پہ یقین اور ایمان نہ رکھتے, وہ کبھی نہ لے جاتے. انسان اور یہی وجہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے جب دیکھا کہ یہ محمد آ رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہا کہ اگر محمد کو ذرہ برابر شک ہوتا تو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو کبھی نہ لے کے آتے۔ انسان کو جہاں خطرہ ہوتا وہ اپنے کو نہیں لے کے جاتا۔ یہ ایمان پر ہدف تھا کہ حسین ابن علی در حقیقت کربلا میں اپنوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ یہ ایمان جو ہے وہ در حقیقت ہدف پر ایسا ہونا چاہیے۔ آل عمران آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوا، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الكاذبین۔ آؤ ہم مل کے لعنت کا نجعل قرار دیں گے، لعنت کریں گے۔ یعنی اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جھوٹا ہے تو وہ سامنے والا۔ لہذا یہ دوسری صفت ہے ایک مبلغ کی کہ جو پیغام رسانی کرنا چاہتا ہے۔ پیغام رسانی ایک ہوتا ہے آب رسانی۔ آب رسانی کیا ہے؟ نہری نظام ہے مثلا ہمارے یہاں، ٹھیک، نہر سے پانی بڑے ایک ٹینک میں آتا ہے، پھر وہاں سے مختلف پائپوں کے ذریعے سے اور لائنوں کے ذریعے سے اور جنریٹروں کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے گھروں تک آتا ہے۔ یہ ہے پانی رسانی، آب رسانی۔ فکر رسانی کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ ایک بہت ہی اچھے نقطے کو بہت ہی آسان زبان میں تیار کر کے بالکل ایسا بنا کے کہ سامنے والا اسے ہضم کر سکے۔ اس کے لیے پتہ ہونا چاہیے سامنے والے کی ذہنی سطح کیا ہے۔ آپ پوری کی پور نہر اٹھا کر جو ہے گھر میں نہیں لے آتے، یا گھر کو اٹھا کے نہر میں ہی ڈال دیتے کہ آپ رسانی چلا، آپ نے پانی مانگا تھا میں آپ کو پوری نہلا دوں۔ ایک شخص کہے جناب مجھے جو پانی لا کے دیں آپ پوری بوتل اور بالٹی لا کے ڈال دیں، خوب یہ تو آپ رسانی نہ ہوئی نا، یہ تو اذیت دینا ہوئی۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ رسانی کے لیے جو ہے پوری کی پوری نہر آپ کے گھر کے سامنے لا کے کھڑی کر دی جاتی ہے، یا آپ کا گھر جو ہے وہ نہر میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ تو اذیت رسانی ہوئی ہے، یہ تو ایذا رسانی ہوئی ہے۔ آپ رسانی کیا ہے؟ یعنی جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق ایک بہت بڑے منبع اور سورس سے پانی لیا جائے اور اس کو اس کی ضرورت کے مطابق ایک بہتر طریقے سے پہنچایا جائے۔ فکر رسانی، پیام رسانی، یعنی لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق در حقیقت ہمیں پہنچانا ہے۔ تیسری صفت جو مبلغ کے لیے ضروری ہے وہ ہے پیش گام ہونا، پیش قدم ہونا۔ تو چل میں آیا نہیں، انبیاء کی دعوت کی کامیابی کا راز پیش قدم ہونا ہے، پیش گام ہونا ہے۔ قدم خود اٹھاتے تھے، بعد میں چلتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ، اہل بیت علیہ السلام یہ وہ افراد تھے کہ جو در حقیقت خود قدم اٹھاتے تھے، بعد میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ مبلغ، امام اور رہبر کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ تمام کاموں میں پیش قدم ہو، اور پھر اس سے زیادہ اسے جس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ خود اپنی تربیت کرے، خود اپنی تربیت میں، خود اپنی اصلاح میں پیش قدم ہو۔ میں دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے آپ کو تعلیم دوں۔ آئینہ اگر خود شفاف نہ ہو، خود چمکدار نہ ہو، زمانے کی گرد و غبار سے پڑی ہو، وہ آپ کا سراپا، آپ کا عکس آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آئینے کو صاف ہونا چاہیے، روشن و چمکدار ہونا چاہیے۔ میں اگر لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے صاحب کردار ہونا چاہیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، بحار الانوار میں روایت موجود ہے، من نصب نفسہ اماما للناس، جو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے رہبر بناتا ہے، آگے چلنے والا بناتا ہے، میں تمہیں گائیڈ کروں گا، رہبری کروں گا، ہدایت کروں گا، تمہیں اپڈیٹ کروں گا، تمہیں تبلیغ کروں گا، تمہیں نئے نئے نکات پہنچاؤں گا۔ امام سے مراد امام معصوم نہیں ہے، امام سے مراد وہ جو آگے چلتا ہے، خواہ وہ کلاس ٹیچر ہو، وہ پیش امام ہو، وہ کسی معاشرے کا رہنما ہو، کسی انجمن کا صدر ہو یا عہدیدار ہو۔ من نصب نفسہ اماما للناس، جو لوگوں کے لیے ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ مجھے آگے آنا چاہیے، فعلیہ ان یبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ، تو اس پر واجب و لازم ہے مولا کائنات باب مدینۃ العلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، واجب ہے اس پر، لازم ہے اس پر، ضروری ہے اس کے لیے، کیا کہ وہ دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے آپ کو تعلیم دے۔ میں اگر چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ میں اسلام کو دیکھیں، میں آئینہ بن جاؤں، تو پھر مجھے صاف و شفاف اور آلودگیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ ہے صفات مبلغ۔ فعلیہ، فعلیہ یعنی تم پر لازم و ضروری ہے، اس شخص پر جو ٹیچ کرنا چاہتا ہے، ہدایت کرنا چاہتا ہے، لازم و ضروری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اور سورہ ہود میں ارشاد ہوا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی چیز سے روکوں یا کروں، میں چاہتا ہوں اصلاح کروں، یعنی اصلاح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام کاموں سے بچنے والا ہو۔ چوتھی جو صفت ایک مبلغ کے لیے، ایک پیغام رسا انسان کے لیے لازم و ضروری ہے، وہ ہے خلوص، وہ ہے اخلاص، وہ ہے بے کھوٹ ہونا، وہ ہے تمام کثافتوں سے، تمام ہر قسم کی زیادتی سے اپنی فکر کو آراستہ کرنا اور اس کو خالص کرنا۔ مثال کے طور پر بہت سی معدنیات ہیں کہ جب وہ زمین سے نکلتی ہیں تو ان میں آلائشیں ہوتی ہیں، آلائشیں ہوتی ہیں یعنی وہ قابل استفادہ نہیں ہوتی، وہ اس کے اگر اسی فارم میں، اسی شکل میں، اسی کیمیکل حالت میں اگر آئل جو نکل رہا ہے وہ قابل استفادہ نہیں ہے گاڑی کے لیے، وہ میری زندگی کے لیے قابل استفادہ نہیں ہے، اس کی آلائشوں کو دور کیا جاتا ہے تو وہ جو رکھے گا۔ آلائشیں کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ آئیے ہمیں بقرہ عید میں استعمال کرتے ہیں، جانوروں کی آلائشیں مثلا روڈ پہ پڑی ہیں، آلائشیں وہ جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں، اوجڑی ہوتی ہیں، آتی ہوتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آلائشیں کہتے ہیں۔ وہ اضافی چیزیں کہ جو ایک پیٹرول میں، ایک آئل میں در حقیقت ہوتی ہیں، وہ آلائشوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی بہت ساری اضافی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ ویسے ہی میری گاڑی میں ڈالا جائے میری گاڑی خراب ہو جائے گی، میری مشین خراب ہو جائے گی۔ ان آلائشوں کو، ان کثافتوں کو، ان کیمیکلز کو کہ جو غیر ضروری ہوتے ہیں، ان کو جی در حقیقت صاف کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، پیوریفائی کیا جاتا ہے، تب جا کر وہ پیٹرول اور سپر یا مثلا ہائی آکٹین کی صورت میں قابل استفادہ ہوتا ہے، یہ مٹی کے تیل کی صورت میں، اسی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ایک انسان مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی روحانی اور مادی آلائشوں سے پاک کرے، یہ لازم و ضروری ہے، یہ ہے خلوص۔ گولڈ جس طرح زمین سے نکلتا ہے، مائنز کی صورت میں مائن سے نکالا جاتا ہے، یہ گولڈ قابل استفادہ نہیں ہے، اتھے شاید عام آدمی اس کو ایک عجیب رنگ کی مٹی سمجھے گا، چھوڑ دے گا۔ ہیرا جس فارم میں نکلتا ہے کوئی بھی اس کو ہیرا نہیں سمجھے گا، نہ شناس شخص، نہ غیر آگاہ شخص، لا علم شخص اس کو چھوڑ دے گا، لیکن جو آگاہ ہوگا، بصیرت ہوگا، وہ سمجھے گا یہ گولڈ ہے، یہ ڈائمنڈ ہے، یہ ہیرا ہے، یہ بہت قیمتی شے ہے۔ اب اس کو کیا ہے کہ اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، اس کی ناخالصیت کو دور کیا جاتا ہے، اس کو خالص بنایا جاتا ہے، پھر وہ کیرٹس کی صورت میں، معیارات کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ لہذا ایک مومن اپنے آپ کو در حقیقت پیوریفائی کرے، خالص کرے، اور وہ تبلیغ جو خدا کی خاطر انجام دی جائے وہی تبلیغ دلوں پر اثر کرتی ہے۔ وہ تبلیغ جو شہرت کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے ہو، واہ واہ کے لیے ہو، پیسے کے لیے ہو، وہ تبلیغ جو خدا سے ہٹ کر ہو، وہ تبلیغ کہ جو در حقیقت خدائی معیارات سے دور ہو، وہ تبلیغ لوگوں کو سننے میں تو بہت اچھی لگے گی لیکن اس کا دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لہذا اصل چیز کیا ہے؟ وہ خلوص ہے، خالص ہونا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کہتے تھے ہمارا اجر اللہ پر ہے، وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. ہمارا اجر اللہ پر، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. سورہ شعراء آیت نمبر 109. یا اہل بیت علیہ السلام کے لیے ملتا ہے سورہ دہر میں ارشاد ہوا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں نہ جزا چاہتے ہیں. انما ندعوکم لوجہ اللہ، لوجہ اللہ یعنی خالص ترین عمل وجہ الہی کے لیے ہوتا، صرف اللہ کے رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا. جس کا بھی دو روز قبل، تین روز قبل رہبر معظم نے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا، خلوص برکت دارت، یعنی خلوص کی برکت ہیں. یہ برکت آج آپ کو شہید قاسم سلیمانی کے جنازے میں جو نظر آ رہی ہے کہ ہزاروں لوگ ایران میں ہو یا عراق میں، یہ ہزاروں کروڑوں لوگ جو تشہیر جنازہ میں آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ پیسہ دے کے بھی کسی کو نہیں بلایا جاتا. یہ خلوص ہے، یہ اخلاص ہے، یہ خدا کے لیے قیام کرنا اور خدا کے لیے کام کرنا ہے. لہذا فرمایا کہ چوتھی صفت یہ ہے کہ انسان خالص ہو، جتنا عمل خالص ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کا عمل قیمتی ہوتا چلا جائے گا. اور پانچویں صفت جو مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے عمل کو قیمت اور ویلیو عطا کرتی ہے، وہ ہے اس کا عادل ہونا اور دنیاوی حب و بغض سے اپنی آپ کو دور رکھنا. نہ میں دنیا کی محبت کے لیے، نہ کسی کے بغض اور نفرت اور عداوت کے لیے کوئی بات کروں، جو کہوں اللہ کے لیے کہوں. اسی لیے کہا مومن وہ ہوتا ہے جس کا قیام بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور جس کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، جس کا کلام گفتگو بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور جس کا سکوت بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور اللہ ہی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے ہاتھ کو کسی سے روک لیتا ہے. یعنی محور امور ایک بندہ مسلمان اور مبلغ کیا ہے؟ خدا، خدا، خدا. جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے لیے ہے. کوئی بات کرے گا خدا کی رضا کے لیے، روکے گا خدا کی رضا کے لیے، قیام کرے گا خدا کی رضا کے لیے، جنگ کرے گا خدا کی رضا کے لیے، صلح کرے گا خدا کی رضا کے لیے، جو ہوگا اس کو محور خدا کی ذات ہے، محور خدا کا آئین ہے، محور خدا کی شریعت، خدا کا نظام ہے، اور نظام کو پہنچانے والے یعنی محمد آل محمد کی تعلیمات ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. سورہ نساء آیت 135 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم چاہیے کہ تم در حقیقت انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم، خواہ یہ گواہی دینا تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو. اول والدین والاقربین، خواہ تمہارا گواہی دینا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، تمہارے اعز اقربا اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما. توجہ رکھیے گا کہ انسان جو ہے وہ فقیر ہو یا غنی ہو، وہ خدا کے لیے شہادت دے، گواہی دے، قیام کرے. خواہ یہ گواہی اس کے اپنے خلاف جاتی ہو، خواہ یہ گواہی اس کے والدین کے خلاف. اور یہی وجہ آج آپ دیکھیں جمہوری اسلام نے جس صراحت کے ساتھ، جس شہامت و شجاعت کے ساتھ یوکرائن کے طیارے کے حادثے کو قبول کیا ہے. دنیا میں کتنے ہی ایسے ممالک ہیں کہ جنہوں نے اس جنایت کو انجام دیا، اس ظلم کے مرتکب ہوئے، آج تک کسی بھی طیارے کے حادثے کی، مسافر بردار طیارے کے حادثے کی نہ تو تحقیقات سامنے آئی ہیں، نہ ہی اپوجلائز کیا گیا ہے، نہ ہی معافی طلب کی گئی ہے. اگر آپ ریگن اور دوسری انتظامیہ کے کلپس اٹھا کے دیکھیں گے تو کہا کہ ہم کبھی اپوجلائز نہیں کریں گے، ہم کبھی معافی نہیں مانگیں گے، ہم کبھی ایران سے معافی نہیں مانگیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم سپر پاور ہیں. یہ شہامت، یہ قدرت کہ جمہوری اسلامی میں امام زمانہ کا نائب آتا ہے اور دنیا کے سامنے کہ جب پوری دنیا دیکھ رہی ہے قبول کرتا ہے کہ انسانی خطا ہے، یہ ادھر حقیقت، یہ عمدی نہیں ہے، غیر عمدی ہے، یہ کیونکہ قتل کی اقسام ہیں، ایک عمدی ہوتا ہے جان بوجھ کے، معنی اس کی سزا کو جو ہے ایک غیر عمدی ہے، اور پھر یہاں پر دوسرے اسباب اور دوسرے مسائل جو اس طیارے کے ساتھ تھے ان کو بھی خارج قرار نہیں دیا جا سکتا کہ در حقیقت انسان اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے، قبول کرتا ہو، کہتا کہ جو لوگ ہیں ہم ان کو عدالت میں لے کے آئیں گے اور ان کا ان پر کیس چلے گا. دیکھیں یہ ہے وہ شامل کہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ، مبلغ ایسا ہوتا ہے، مبلغ ایسا ہونا چاہیے. آج اس نائب امام نے یہ ثابت کر دیا حقیقتاً کہ اسلامی جمہوریہ حقیقی معنی میں اسلامی جمہوریہ ہے. ڈیموکریسی کو اگر دیکھنا ہے تو ایران کے اسلامی نظام میں دیکھنا ہوگا، رہبر معظم کے خطبات میں دیکھنا ہوگا، رہبر معظم کی سیرت و عمل میں دیکھنا ہوگا. دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت نظر آتی ہے وہاں آپ کو نام کی جمہوریت تو ملے گی لیکن کام کی جمہوریت نہیں ملے گی عزیزان گرامی. لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ عدالت کو، عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑو. اور پھر ارشاد ہوا سورہ انعام آیت نمبر 152 میں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی گفتگو کرو عدل و انصاف پر مبنی گفتگو ہونی چاہیے تمہاری. اور یہاں تک کہ رسول اللہ کے بارے میں جب آپ گفتگو کرتے تھے تو اس میں بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے تھے. کان رسول اللہ یقسم لحظاته بین اصحابہ فینظر الی ذا وینظر الی ذا بالسویہ. یعنی اگر ایک طرف لوگ زیادہ بیٹھے ہیں دوسری طرف کم بیٹھے ہیں تو یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ جو زیادہ جس طرف لوگ بیٹھے تھے اس طرف دیکھا کرتے تھے، نہیں، رسول اللہ دونوں طرف ایک ہی انداز سے دیکھا کرتے تھے. وہ رسول عدل و انصاف ہے، یعنی اس کی نگاہوں میں بھی عدل و انصاف ہے، اس کے کلام میں بھی عدل و انصاف ہے، اس کی توجہات میں بھی عدل و انصاف ہے. کتنا دقیق، کتنا باریک بین، کتنا ہوشیار. اور یہی چیز ہم سے مانگی گئی ہے. بحر الانوار میں جلد نمبر 16 میں یہ روایت موجود ہے. لہذا رسول اللہ نے گفتگو کے دوران بھی جو ہے وہ ایک ساتھ ایک جہت سے اور ایک زاویے یعنی ایک ہی انداز سے نگاہ کرتے تھے. لہذا انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ انصاف کرنے والے تھے. حضرت موسیٰ رتبے میں بڑے ہیں، علم میں زیادہ ہیں، حضرت ہارون علم میں کم ہیں، رتبے میں کم ہیں، لیکن کیا، چونکہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، لوگ صحیح طور پر ان کی آواز کو ان زبان کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتے تھے، ان کا چھوٹا بھائی یا ان کا جانشین ان سے زیادہ فصیح تھا، اس کی بات سمجھتے تھے. تو انہوں نے کیا دعا کی سورہ قصص آیت نمبر 34 میں، وَأَخِي هَارُونَ وَهُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا. یہ میرا بھائی ہارون کیا ہے، مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کی لینگویج بہت شارپ ہے، اس کی الفاظ بہت نبی تلے ہیں. نبی تلے سے مراد یعنی بہت شستہ رفتہ ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں. وہ کہہ دیتے نہیں جناب میں تو بڑا ہوں لہذا خدا میں اب میں ہی تبلیغ کروں گا چاہے لوگ سنیں نہ سنیں. نہیں، عدالت یہ ہے، ایک مبلغ عدل و انصاف کو رعایت کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہیں آپ سے زیادہ بہتر شخص موجود ہے، کہیں آپ سے زیادہ بہتر انداز ڈیلیور کرنے والا شخص موجود ہے، آپ کہیں کہ میں آپ کے لیے ہوں لیکن مجھ سے زیادہ بہتر علمی شخص ایک موجود ہے کہ جو مثلا آپ سے خطاب کرے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام در حقیقت وقت آخر جو وصیت و سفارش کر رہے ہیں امام حسن اور امام حسین کو، اور جو آپ کا لیٹر نمبر 47 ہے اس میں بھی آپ نے سفارش کی ہے، قول بالحق، حق بات کہنا، حق یعنی عدل و انصاف کے تقاضوں پر مبنی ہو. مبلغ کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے، مبلغ کا کلام، مبلغ کا لیکچر، مبلغ کا درس انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انصاف کے تقاضے انسان پورے نہ کرے تو پھر وہ دوسروں سے بھی یہ امید نہ رکھے کہ دوسرے بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. مولا کائنات جنگ صفین میں اپنے دشمن کے لیے پانی کے دروازے کھول دیتے ہیں. انصاف پانی نہیں بند کیا جا سکتا, جبکہ دوسری طرف معاویہ کی فوج نے مولا کائنات کی فوج میں پانی بند کر دیا تھا, اور پھر قبضہ کرنے کے بعد مولا کائنات نے پانی کھول دیا. یہ علی ہے کہ جو اپنے دشمن کو شربت پلاتا ہے, یہ ہے انصاف. لہذا اہل بیت کی راہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق کو پسند کرتا ہے اور حق کا متلاشی ہوتا ہے اور حق کو بیان کرتا ہے. اور آخری صفت آپ کو سامنے بیان کروں, اور صفات تو بہت ساری ہیں, آخری اس مراد یہ نہیں کہ آخری ہے, اس کی فہرست بہت طولانی ہے. میں صرف فہرست کی اگر آپ کو جو ہے کاؤنٹنگ بتاؤں تو صفات مبلغ میں تقریباً 21 صفات ہیں جو یہاں پہ درج ہیں, جو آیت اللہ محسن قراتی نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں کہ قرآن اور تبلیغ کے عنوان سے آپ کی کتاب ہے, اس میں یہ چیزیں درج ہیں. اور جو چھٹی صفت ہے وہ ہے کہ شرح صدر کا مالک ہونا چاہیے, سینہ گشادہ ہونا چاہیے, تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے, اور اسے صاحب عزم و حوصلہ ہونا چاہیے. کسی نے کوئی بات کہہ دی, چائے نہیں پیش کی, احوال نہیں پوچھا, پانی نہیں دیا, کوئی القاب نہیں لگایا, انسان ناراض ہو جاتا ہے, ارے انہوں نے فلاں علامہ صاحب نہیں کہنا, مولانا نہیں کہا, انہوں نے انتظام, انہوں نے پروفیسر نہیں کہنا, انہوں نے ڈاکٹر نہیں کہا, ناراض ہو جاتا ہے انسان. یا کوئی مثلا کوئی چھوٹی موٹی بات ہو گئی, انسان جو ہے اس کو دل میں لے کے بیٹھ جائے, نہیں, شرح صدر رکھے. آپ کہیں جاتے ہیں, آپ کے شائع نشان استقبال نہیں ہو, کوئی کھانا پیش نہ ہو, یا ان کا بیہیویئر ایسا ہو, سرسری سا ہو کہ جو آپ کو اذیت دے, شرح صدر. آپ کہیں جناب میں آئندہ نہیں آؤں گا یہاں پہ, میری انسلٹ ہوئی, میری بے عزتی ہوئی, نہیں, بلکہ انسان جو ہے کیا کرے, شرح صدر, سینہ وسیع ہونا چاہیے. سینہ وسیع ہونا چاہیے سے کیا مراد ہے, یعنی سینہ دگنا تگنا ہونا چاہیے, نہیں, شرح صدر مراد یہ ہے کہ آپ کے دل میں اتنی وسعت ہو کہ در حقیقت آپ تمام چیزوں کو جذب کر سکیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے یہ کیا, یہ کیا, کوئی وہ آپ کا فیل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, درگزر کر دیں. حضرت یوسف, ایک ہوتا ہے معاف کرنا, ایک ہوتا ہے تفریح. معاف کرنا کیا ہے, ایک شخص نے شخص کے ساتھ, مثلا ایک شخص نے میرے ساتھ کوئی برا لہجہ اپنایا, میں اسے معاف کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے معاف کیا, لیکن جیسے وہ سامنے آتا ہے مجھے وہ منظر ذہن میں آ جاتا ہے, اوہو یہ وہی شخص ہے جس نے میرے ساتھ برائی کی تھی, یہ معاف کرنا. تصویب کیا ہے, تے فے رے یہ بھی تفریب, تصویب یعنی کہ دل سے بھی اس کو کھرج دینا, مٹا دینا, بالکل ڈیلیٹ کر دینا. ایک ڈیلیٹ ہوتا ہے نا, آپ ٹیمپرری ڈیلیٹ کرتے ہیں, ایک ڈیلیٹ ہوتا ہے پرماننٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں. تصریب پرماننٹ ڈیلیٹ کرنے کا نام ہے. لا تصریب علیکم الیوم, جب بھائی آئے نا تو معاف نہیں کیا صرف, بلکہ کہا کہ آج میرے دل میں تمہارے لیے کوئی منفی خیال ذرا سا ہے ہی نہیں, سب کچھ ڈیلیٹ کر چکا ہوں میں. اتنا شرع صدر ہونا چاہیے انسان میں. ایسا نہیں ہو کہ آپ کسی تبلیغ پہ جائیں, کسی شخص نے فلاں جگہ ایک جملہ کہا, نیکسٹ ٹائم آپ جب گئے آپ نے کہا او یہ تو وہی ہیں, نہیں, یہ آپ نے ٹیمپرری ڈیلیٹ کیا ہے. مومن ٹیمپرری ڈیلیٹ نہیں کرتا ہے, مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کرتا ہے, اپنے وجود سے نکال کے پھینک دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ طہٰ آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. مبلغین کو اس دعا کو بہت پڑھنا چاہیے, قرآن کی دعا ہے, دکون قلوب میں پڑھیں, رب اشرح لی صدری, خدا بندہ میرے سینے کو کشادہ کر دے, مجھے شرح صدر عطا فرما, ویسر لی امری, اور میرے اس کام کو آسان کر دے. اگر یہ قلب انسانی میں شرح صدر نہ ہونا تو ایک چھوٹی سی بات بھی جو ہے وہ آپ کو اذیت دینے اور آپ کا راستہ روکنے کے لیے کافی ہے, آپ کو آپ کے راستے سے منحرف کرنے کے لیے کافی ہے. چھوٹا سا جملہ, چھوٹی سی بات, چھوٹا سا کوئی بیہیویئر, کوئی جملہ, کوئی سینٹنس کوئی ہوگا, وہ آپ دل پہ لے کے بیٹھ جائیں گے, اس کے بعد دوبارہ نہیں آئیں گے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا, اکثر لوگ ناراض ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, کیا ہے, وہ کہ دل چھوٹے ہوتے ہیں. جب چھوٹے, جب نالی چھوٹی ہوتی ہے نا, تو اس میں چھوٹا سا بھی چیز جائے گی اٹک جائے گی, لیکن اگر بہت بڑی پائپ لائن ہو, اس میں کوئی مثلا بوتل جیسی چیز چلی جائے, تو وہ کیا ہے, نہیں اٹکے گی. دلوں کی جو نالیاں ہیں نا, ہماری روحانی دل, دل جو ہے ہمارا, اس کی نالی بہت چھوٹی ہے. کسی کی بات اٹک جاتی ہے, کسی کی آنکھیں اٹک جاتی ہیں, किसी के जुमले अटक जाता है, किसी का बिहेवियर अटक जाता है और वो ब्लॉक हो जाता है। ये जो आप देखते हैं कि बाद वक्त ब्लॉकेज हो जाती है और फिर बाईपास होता है, क्यों होता है कि जनाब आप चिकनाई खा रहे हैं और पिज़्ज़ा खा रहे हैं और फास्ट फूड खा रहे हैं और फिर ठंडी ठंडी बोतलें भी पी रहे हैं, यानी गर्म पिज़्ज़ा भी खाएंगे ठंडी बोतल भी पियेंगे, अजीब मजाक है। यानी वाकई में इंसान बाद वक्त सोचे कि कर क्या रहा है, गर्म ग़िज़ा खा रहा है और ठंडी बोतल पी रहा है, तो जाके जमना ही तो है ना, आहिस्ता आहिस्ता क्या है ब्लॉकेज हो जाता है। इसी तरह अगर इंसान बर वक्त उसकी सफाई ना करे तो क्या होगा, इंसान जो है उसकी जो चिकनाई है उसकी रगों में जमनी शुरू हो जाएगी, उसकी शरियानों में। अगर इंसान अपने आप को मुतसिल ना करे कुरान हलवे से तो मादियत की चिकनाई हमारे अंदर जमा होती रहेगी, ब्लॉकेज होती रहेगी, एक वक्त आएगा कि हार्ट अटैक, दिल बंद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रूहानी तौर पर इंसान मर जाएगा। तवज्जो रखिएगा, एक मुबल्लिग क्या है, मुबल्लिग की एक सिफत यह होती है कि वह शर सदर रखता है, लिहाजा अपने आप को मुसलसल क्या करें, मुसलसल आप क्या करें, अपने आप को धोते रहें, तहारत करते रहें अपनी। आप देखते हैं बहुत सी मशीनरीज होती हैं जिन्हें मुसलसल आप क्या करते हैं, उसकी ट्यूनिंग करते रहते हैं। आपकी गाड़ी है, आपकी मोटरसाइकिल है, आपका मिसाल के तौर पर जनरेटर है, उसकी ट्यूनिंग करते रहते हैं ना मुसलसल, क्यों, ताकि इसमें कचरा नहीं फंसे। एक मशीन की ट्यूनिंग की जरूरत होती है, एक इंसान को भी ट्यूनिंग की जरूरत है, वो ट्यूनिंग रूहानी है, वो कुरान और अहले बैत के साए में इलाही और रूहानी ट्यूनिंग हो सकती है। और यही वजह है कि खुदावंद आलम फरमा रहा है सूरह यूनुस आयत नंबर 69 में, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, ऐ रसूल लोगों की बातें तुम्हें रंज में मुब्तला मत करें, इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीअन, जितनी भी इज्जत है सब अल्लाह के हाथ में, वह समीउल अलीम, और वो सुनने वाला भी जानने वाली है। जो लोग तुम्हारे बारे में मनफी बातें कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो जान रहा है, समझ लो कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, सारा इज्जत का निज़ाम और मैकेनिज्म तुम्हारे रब के हाथ में है। लोग आते थे, कैसी कैसी कड़वी हुई बातें नहीं कहते थे, इन्ना लनराउका फी ज़लालिम मुबीन, हजरत नूह को आके कहते थे ये बूढ़ा सटिया गया, इसकी अकल मारी गई है, ये रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है। वो कश्ती दरिया के साहिल में बनाई जाती है, रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है कि जहां सालों में कभी सैलाब नहीं आया। इन्ना लनराउका फी ज़लालिम मुबीन, सिर्फ गुमराही में नहीं, खुली गुमराही में देख रहे हैं। एक वो जख्म है जो जिस्म पे लगाया जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, वो काबिल मंजल है, वो भर सकता है, लेकिन वो जख्म जो जबानों के जरिए से लगाए जाते हैं, बिहेवियर और अखलाक और किरदार से लगाए जा सकते हैं, वो कभी नहीं भरते। अंबिया को ऐसे जख्मों का सामना था, या मसलन हजरत हूद के लिए कहा सूरह आराफ आयत नंबर 66, इन्ना लनारा कफी सफाहत, हम तुम्हें अच्छा बेअकली में देख रहे हैं। नबी को आके उम्मत कह रही है मैं और आप क्या हैं, अगर दो चार जुमले मनफी जुमले अगर हमें सुनने को मिल जाएं तो दिल बर्दाश्ता ना हो। इन्ना लनराका फी सफाहतिन व इन्ना लज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, बल्कि इससे बढ़कर हम तुझे झूठों में से देख रहे हैं, हमारा ख्याल ये है कि तू झूठों में से है। एक नबी को आकर एक उम्मत ये कहे, शर सदर ना हो, तो यही छोटे छोटे जुमले जो हैं वो इंसान को हकीकत हाल से रोक देते हैं। अब खुदा क्या कह रहा है सूरह अहकाफ आयत नंबर 35 में, फसबिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रसूल, ऐ पैगंबर मोहम्मद तुम उसी तरह सबर करो जैसे उलुल अज़्म अंबिया ने सबर किया। खुदा की राह में सबर करें, और एक मुबल्लिग जो है उसको चाहिए कि वो दर हकीकत इस शर सदर के साथ आगे बढ़े। हज़रत यूसुफ ने क्या किया था अपने भाई को रोकने के लिए, अपना एक प्याला भाई के उस सामान में छुपा दिया था, और सारे भाइयों की तलाशी ली, आखिर में भाई की तलाशी ली, तो वो क्या जब प्याला निकला तो भाइयों ने क्या तोहमत लगाई, इन यसरका फ़कद सरका अखुन लहू मिन क़ब्ल, अगर इसने चोरी किया है इसके भाई ने भी चोरी की थी, फ़ौरन तोहमत लगा दी। हज़रत यूसुफ को पता ही मेरे भाई बताया नहीं था, अभी डिस्क्लोज नहीं किया था, यानी कितनी तकलीफ हुई होगी कि इसको भी चोर कह रहे हैं और इसके भाई ने मुझे भी चोर कह रहे हैं, लेकिन शरे सदर चाहते तो दो चार फौजी बुलाकर जी मरम्मत करवा देते, ठिकाने आ जाते हो, अकल ठिकाने आ जाती, लेकिन नहीं। फअसर रहा यूसुफ फी नफ्सी, लेकिन यूसुफ ने उनकी बात को क्या पी लिया, ये कड़वी घूंट पी लिए, शर सदर था ना, शर सदर ना होता इंसान क्या है छोटी छोटी बातों में जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है। कहते हैं कि एक शख्स ने एक खत लिखा ख्वाजा नसरुद्दीन तूसी को, तवज्जो रखिएगा, कि उसमें लिखा था या कल्ब इब्ने कल्ब ए सग इब्ने सग, यानी उनको भी सग कहा और उनके वालिद मोहतरम को भी सग कहा। हो उसके बाद मुझ जैसा कोई इंसान होता है चार गाली और लिख के भेज देता उसको, कमेंट्स में ही नहीं होता है ना, एक ने कहा गाली दी, आपने भी मतलब आप समझते आप नहीं है, लोगों ने भी गाली दी। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा सग इब्ने सग, तो आपने उसके पीछे लेटर पर उसी लेटर पर जवाब लिख के दिया कि ए भाई आपसे गलती हुई है, सग के चार पांव होते हैं जबकि मेरे दो पांव हैं। कितना अकली और मंतकी अखलाकी जवाब है, मैं मुस्तवील कामा हूं यानी अपने दो पैरों पर खड़ा हूं, जानवर जिसका आपने नाम लिया और मुझे और मेरे बाप को सितश भी दी है वो चार पैरों पर चलता है, मैं दो पैरों पर चलता हूं और मैं खड़े होकर चलता हूं, जबकि जो जिस जानवर से आपने मुझे तशबीह दी है उसके नाखून बड़े हैं, मेरे नाखून बड़े नहीं हैं। अब देखें कितना अकली मंतकी जवाब है, यानी अगर शरे सदर ना हो इंसान इसी से नाराहत हो जाए, लेकिन उलमा वो हैं ये नूरानियत अहले बैत के हामिल होते हैं, ये नूरान नूर कुरान के हामिल होते हैं। कहते हैं कि सक के पूरे जिस्म पर बाल होते हैं, मेरे पूरे जिस्म पर बाल नहीं हैं, मैं इस तरह नहीं हूँ। मरहूम सैयद अबुल हसन इस्फहानी जो मर्दे तकलीद थे तब जो रखेगा, कहते हैं कि नहर कूफा के किनारे दर हकीकत दुरूद मिल के भेजे मोहम्मद वाले माम, आए और एक बोरी उठाई भी थी आपने, और बोरी उठाने के बाद आप जो है वो बहुत सारे लेटर्स थे जो आप दरिया बोर्ड कर रहे थे। किसी ने पूछा कि आगा साहब ये बोरी कैसी है, आप हमें कह देते मैं ले आता, या आप खुद उठा के लाए हैं और खुद दरिया बोर्ड कर रहे हैं, दरिया में डाल रहे हैं, ये कैसे लेटर्स हैं। कहा कि ये वो लेटर्स और वो खतूत हैं कि जो लोग मुझे लिखते थे उसमें गालियाँ लिखते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, ये खुमसखोर है, ये चोर है, ये काम नहीं करता, ये तबलीग नहीं करता, ये फला नहीं करता। आज भी मुबल्लिगीन को इसी तरह कहा जाता है ना, उलमा को फुकाह को इस तरह। देखिए ये है शरह सदर, यह है शरह सदर के एक एक मर्जे तकलीद लोगों की बुरी और मनफी बातों को, किरदार गोशी के नामों को उठा कर लेटर को उठा कर दरिया बोर्ड कर रहा है। अगर ये ना हो तो फिर छोटी सी बात भी इंसान के लिए जो है वो सबब बन जाती है कि इंसान अपनी रायह को छोड़ दे। ये छह सिफात आपके सामने पेश की, मैंने कहा कि 21 सिफात हैं, बहरहाल फिर कभी मौका मिला तो अर्ज़ करूँगा। खुदावंद आलम से दुआ है कि वो हम सबको अम्र तबलीग में खुलूस अता फरमाए, खुदावंद हमें शरह सदर के साथ अपने दीन की तबलीग करने, कुरान का पैगाम पहुँचाने और तालीमात अहल बैत को आम करने की तौफीक अता फरमाए। बारह अपनी तबलीग से यहाँ जो हम जमा हुए, जो कुछ हमने कहा और सुना, उसे अपनी अपनी खुशनूदी और रज़ा का सबब करार दे, उसे इमाम ज़माना के कल्ब नाजनी की फरहत व शादमानी का ज़रिया करार दे, इमाम ज़माना को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा, हमें शहादत की मौत से हमकिनार फरमा, परचम इस्लाम सबा इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, दुश्मनान दीन आलम इस्तकबार और साम्राज्य को नेस्त नाबूद फरमा, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। असगारी ऑर्गेनाइजेशन के जिन दोस्तों ने इस सेमिनार का इनेकाद किया है और वो तमाम शुरका जो यहाँ मौजूद रहे और या नहीं हैं, अल्लाह ताला इनकी दीन और दुनिया की तौफीकात में इजाफा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।